visit tazkeer.org.
Alhamdulillah Rabbil Alameen As-salatu was-salam ala khatmin nabiyyin Amma ba'd Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Surah Ra'd hai Makki ye Madine mein nazil hui aur 6 ke ruku hai iske bare mein ikhtilaf hai ki ye Makki mein nazil hui ke Madine mein
Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی سارے کام کی تدابیر فرما رہا ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا تعین کرو اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں انگور کے باغ ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑا ہوا ہے. جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ تعالی سارے وہ آفاق اور انفس میں سے دلائل دے رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, کس قدر حکمت اس کے اندر ہے, کس قدر اس میں تدبیر ہے اور کس قدر بامقصد یہ ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر بس ایک انسان ہی ایک ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ اچھا آدمی بھی مٹی میں مل جائے, برا آدمی بھی مٹی میں مل جائے اور بات ختم ہو جائے, ایسا آدمی بھی مٹی میں مل جائے جس نے نسلوں کو تباہ کر دیا اور ایسا آدمی بھی مٹی میں مل جائے جس نے نسلوں کو سنوار دیا, دونوں میں مٹی میں مل جائے بات ختم ہو جائے گی. اس سارے پر حکمت نظام میں رکھ کر دیکھو کیسی احمقانہ یہ بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ ہے تعجب کی بات. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ نئے سرے سے پیدا تو ہونا ہی ہے, پیدا نہ ہونا کی بات کرنا یہ تعجب کی بات ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. کائے کے توق پڑے ہوئے, یہ اپنے ذہن کو غلام بنایا ہوا ہے, روایات کے غلام ہیں, حالات کے غلام ہیں, ذہنی غلام ہیں, سرداروں کے غلام ہیں, لیڈروں کے غلام ہیں, اپنے نام نہاد مذہبی رہنماؤں کے غلام ہیں. تو اس پہلو سے یہ ایک خاص غلامی جو آنکھیں کھول کر دیکھنے بھی نہیں دیتی, سوچو کا ٹھیک استعمال بھی نہیں کرنے دیتی, اور ان کی گویا کیفیت وہ ہو گئی ہے کہ یہ غلامی کے بالکل اپنا نفس اپنی سوچ انہوں نے گروی رکھ رکھی ہے. جس طرح غلام ہوتے ہیں نا کہ ان بچاروں کی اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, نہ اپنا ذہن ہوتا ہے, نہ اپنے اعضاء اس طرح رہتے ہیں, نہ اپنی حرکت ہوتی ہے, سب دوسروں کی محتاج ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے گلے میں گویا توق ڈال رکھے ہیں. ویسے یہاں ٹھہر کر ذرا ہمیں آج کے حوالے سے بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اس دور میں تو یہ توق پڑے ہوئے نہیں ہیں. اور اس دور کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی کیفیت ہوگی کہ لوگوں کی سوچوں پر بھی گرفت ہوگی. وہ جو دجالی فتنے کے حوالے سے حدیث ہیں, لوگوں کی پسند اور قدر تبدیل ہو کے رہ جائے گی, لوگوں کی پسند اور قدر پہ گویا گرفت ہوگی اس پورے نظام کی جو دجالی نظام ہوگا. لوگ خرید وہ رہے ہوں گے جو وہ نظام کہہ رہا ہوگا, لوگ اپنی تقریبات ویسے کر رہے ہوں گے جیسے وہ نظام بنا رہا ہوگا, صحیح اور غلط کے فیصلے سوچوں کے فیصلے وہ ویسے ہو رہے ہوں گے جیسا نظام وہ کہہ رہا ہوگا. اور آج تو ہم کہتے ہی ہیں کہ اصل میں جی میڈیا چیزوں کو چلا رہا ہے, میڈیا کے ذریعے لوگ طے کرتے ہیں شادی کی تقریب کیسے ہونی ہے, لباس کیسے پہننا ہے, عید کیسے منائی جانی ہے, باقی بھی چیزیں. یعنی انسان کی پسند اور قدر کے پیمانے آج کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. تو توق پڑے ہونے کی شکل ایک یہ بھی ہوتی ہے. بالکل ایسا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تو پنجرے میں وہ پرندہ بند ہوتا ہے جس کو چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا جائے اور وہ بس ایک محدود سی دنیا میں ہو. دور جدید میں ایک اور پنجروں کی شکل بنائی ہے, بہت بڑی بڑی جگہ لے لی ہیں اور بڑی بڑی جگہ پر ان پرندوں کو چھوڑ دیا ہے. پرندے اڑتے بھی ہیں, چرتے چکتے بھی ہیں, ان کے کھانا بھی بالکل ان کھانے کی جو ٹوکریاں یا جو جگہ ہیں ان پہ کھانا بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, اڑنے کی بھی جگہ, چرنے کی, لیکن عملاً ایک وہ بڑے سے جال کے اندر بند ہے. ایسا ہی جال ہے کہ جس میں آج کا انسان کھانا پینا وقت پر ساری چیزیں سہولتیں موجود, بلکہ وہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ہماری کمپنیاں ہیں یہ ہمیں صدر وسائل کے موبائل دے دیا اور یہ کر دیا, لیکن یہ تو ہم مصیبت میں گرفت میں مزید آ جاتے ہیں, ہر وقت گویا ان کے کانٹیکٹ میں رہیں، ہر وقت ان کی گرفت میں رہیں. سمجھ یہ رہا ہے آدمی بہت اچھا پھل بالکل اس بڑے سے پنجرے میں گویا بند ہے کہ جہاں اڑ بھی رہا ہے پرندہ، کھانا بھی اس کو وافر موجود ہے، پینا بھی اس کو وافر موجود ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ آزاد ہے، لیکن حقیقتاً ایک توک پڑا ہوا ہے اس کے اندر. تو ذہنی غلامی اور دور جدید اس پہلو سے یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے.
اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے اور جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم چاروں طرف سے مختلف حادثات سے بچتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو بچاتے رہتے ہیں، درجنوں فرشتے ہیں جو اسی کام پر ایک ایک آدمی کے لیے معمور ہیں کہ اسے مختلف مصیبتوں سے بچائیں، حادثات سے بچائیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں چل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے. وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز توان و کرہن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے لیے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کچھ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. پتہ نہیں کتنے جھاگ اس دنیا میں آئے, سب ہوا میں اڑ گئے. کوئی ان کا نام لینے والا نہیں, کوئی اس کی تعلیم دینے والا نہیں, سب نسیم منسیا مٹ مٹا گئے. لیکن یہ حق جو ہے وہ اسی طرح باقی ہے. یہ انبیاء ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور بلکہ وہ حق جو ہے تو اس لیے جھاگ اس طرح اوپر نظر آتا ہے. بعض اوقات وہی متاثر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت جھاگ کی ہے. فرعون کے دربار میں بھی یہ ہوا تھا کہ جھاگ نظر آیا تھا اور وقتی طور پر سارا ماحول سحر زدہ ہو گیا تھا, لیکن جب حق آیا تو جا الحق وزحق الباطل. بظاہر ایک ایسا تھا لیکن وہ سارا جھاگ اڑ گیا. باطل یہ جھاگ جو ہے یہی یہ باطل جھاگی کی طرح ہوتا ہے. تو اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. باطل باطل ہے خواہ وہ کتنا ہی پروپیگنڈے کے جھاگ میں لپٹا ہوا, بہت زبردست پروپیگنڈا اس کے آگے اور پیچھے ہو, اور وقتی طور پر یہ اٹھا ہوا نظر آ رہا ہو, لیکن جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت امت مسلمہ کے پاس کون سا ایسا چینل ہے جو کہہ رہا ہو لوگوں حافظ بنو, حافظ بڑھنا ہے؟ کون سا ایسا چینل ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہو کہ قرآن کلاسیں شروع ہوں؟ قرآن کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. کون سا ایسا چینل ہے جو کہہ رہا ہو جہاد اور شہادت کی طرف بڑھو؟ جہاد اور شہادت بڑھ رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کبھی کبھی ہمیں بھی خیال ہوتا ہے یہ پروپیگنڈا اور یہ میڈیا یہ ناقابل شکست ہے, یہ تو شکست کھا رہا ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا کا میڈیا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے دنیا انہیں کے خلاف ہو گئی. سارے جائزے سارے سروے وہ سب سامنے ہیں. سو اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے, وقت لگتا ہے اس میں. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب, یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ, جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. اس پر حضور نے فرمایا, عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع فرما بردار بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چپتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا معاف کر دیتا ہے اور اس کا حساب صاف کر دیتا ہے. آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا. حضرت عائشہ نے عرض کیا, پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے مراد ہے پیشی یعنی اس کے بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، مگر جس سے باس پرس ہوئی وہ تو سمجھ لے مارا گیا۔ تو اس پہلو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کا وفادار اور فرما بردار ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں ان پر گرفت نہیں ہوگی، بلکہ بعض اوقات اس کے بڑے قصور بھی اس لیے کہ وفادار ہے، اصل میں باغی نہیں ہے۔ لیکن اگر غداری اور بغاوت اور خیانت ثابت ہو جائے، پھر تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔
بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو دانشمند لوگ جو نصیحت اور حق کو قبول کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، خواہ وہ عہد الست ہو یا دنیا کا کوئی اور عہد ہو، یا یہ کلمہ اور اسلام لانے کی شکل میں، اور یا یہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ کہل ایمان تو وہ ہیں جن کی جان اور مال اللہ تعالی نے خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اس طرح کے سارے وہ عہد اپنے معاہدوں کی عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں بھی جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، اللہم اجعلنا منہ۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ خود ہی نہیں جائیں گے، بلکہ اگر ان کے آبا اور اجداد اور ان کے رشتہ دار وازواجہم وذریاتہم، یعنی ان کی ازدواج گویا شوہر کی بیوی اور بیوی کا شوہر، وہ اگر اس درجے پہ نہ بھی ہوا، کم درجے پر ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی اسی درجے پہ پہنچا دیں گے اور ان سب کو گویا اکٹھے کر کر دیں گے، اور پھر شان ان کی کیا ہوگی، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ کون تھے یہ لوگ جو دنیا میں صبر کر رہے تھے، مصیبتیں جھیل رہے تھے، مختلف حوالوں سے چیز سے رکے ہوئے تھے، نہ اس طرح دنیا کے ساتھ چلتے تھے اس سے رکتے تھے، نہ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح مبتلا ہوتے تھے، بلکہ کہ نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے انہیں سفتانے باتیں اور لوگ بالکل بعض اوقات دوسرے درجے کا آدمی، معاشرے میں بعض اوقات بالکل اجنبی، لیکن وہاں اس اجنبی کی کیا کیفیت ہوگی، وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا۔ بندہ مومن تو بس صبر کرتا ہے، قدم قدم پہ صبر، ہر ہر موقع پہ صبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی تو خیر سے خالی ہوتی ہی نہیں، کوئی مشکل چیز اس کو پڑتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور کوئی فراخی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر سمیٹتا ہے۔ اسی طرح وہ جو سورہ فرقان میں کہا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور یہ ٹھکانہ گویا دیا جا رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں اور مومن اور ایمان کے معاملے میں تو قدم قدم پہ صبر ہے، اور اس صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار، تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ یہ روزہ بھی صبر کا نام ہے، بندہ مومن صبر کرتا ہے، اور وہ صبر اس کا اگر خالصتا للہ ہو تو کیسا بڑا اجر ہے اس صبر کا، جو یہ بھوک یہ پیاس یہ گرمی کی شدت، حلق میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، پانی لے جانے کے منہ میں پورے مواقع ہوتے ہیں کہ وضو کر رہا ہے انسان حلق سے نیچے لے جائے، لیکن یہ صبر ہے جو بندہ مومن کو روکتا ہے۔ بس رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی ومل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اور جان لو کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کی یاد سے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ دل اور کی سورس بھی ہے، جو ہے اندر کا جو انسان ہے. نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے پھر روح میں سے نوازا ہے، تو یہ دو گویا اس کی جب یاد ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس کو سکون ملتا ہے. ورنہ تو لوگوں نے سمجھا ہے نائٹ کلبوں میں، شراب خانوں میں، گانے بجانے میں قرار دے دیا، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے، 3-4 سال پہلے، امریکہ میں ایک بڑی خودکشی ہوئی ہالی ووڈ کے نزدیک لاس اینجلس میں، جہاں ہالی ووڈ وہ جو ساری دنیا کی فلموں کا سب سے بڑا مرکز ہے اور لاس اینجلس وہ جو وہ صوبہ ہے، وہ اسٹیٹ ہے جہاں بڑی خوشحالی، تو اس کے قریب ایک جگہ ایک خودکشی کی، 39 لوگوں نے اکٹھے خودکشی کی. اس خودکشی کرنے والوں کا لیڈر کون تھا؟ ایک موسیقار تھا، کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقار تھا ایک سینئر، اور اس نے وہاں پر بقیہ 38 لوگوں کو جمع کیا، ایک پورا گروپ بنایا تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا، وہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ایک دمدار ستارہ ہیلی نکلا تھا، یہاں پاکستان میں بھی نظر آیا تھا، کہ وہ دمدار ستارہ آنے والا ہے اور یہ وہ جہاز ہے جس میں ہم بیٹھ کر جنت جائیں گے. امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، ہالی ووڈ کے قریب بیٹھ کر، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم سب ایک وقت میں. انہوں نے اپنے اس میسج کو، یعنی پورا ایسا گروپ، پڑھے لکھے لوگ، کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے میسج کنوے کیا، آپس میں سرکولیٹ کیا، اور جب وہ ستارہ نمودار ہوا تو ایک خاص قسم کے لائٹ پنک قسم کے کپڑے سب نے پہنے، جس میں لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، مل جل کے وہ 39 لوگ تھے، 39 لوگ، اور اس خاص وقت میں ایک بہت ہی تیز زود اثر زہر انہوں نے استعمال کیا، اور بس سب کے سب اپنے تئیں جنت میں پہنچ گئے. اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر طرح کی عیاشی کی تھی، مزے کیے تھے، ہر طرح کے کام انہوں نے کیے تھے، لیکن سکھ اور چین نہیں مل رہا تھا. سکھ اور چین اگر ان چیزوں میں ہوتا تو خودکشیاں امریکہ میں نہیں ہو رہی ہوتی، جہاں روزانہ 100 لوگ تقریباً خودکشی کرتے ہیں، جس میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 30 سال سے کم عمر ہوتے ہیں، تقریباً سارے گوری چمڑی والے. کیوں کرتے ہیں یہ خودکشی؟ ایسی زبردست جگہ پر سکھ اور چین نہیں ہے، سارے عیش کے سامان، ساری لذتوں کی چیزیں، بڑے خوشحالی، لیکن جو چیز نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد یہ دلوں کو قرار دیتی ہے. ویسے تو ذکر کے بڑے وسیع مفہوم ہیں, لیکن یہاں میں محدود مفہوم میں بھی اگر ایک دو جملے ایک عرض کر دوں کہ جو بہت سارے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات دماغ بکھرا رہتا ہے, سوچیں بالکل اڑی ہوئی رہتی ہیں, تو وہ اگر اللہ کا ذکر کریں, لا الہ الا اللہ کہہ لیں, یا حیو یا قیوم, اور یکسو ہو کر ذرا کریں, تو اس سے طبیعت کو بڑی قرار, بڑا سکون, بڑا اطمینان ملتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو وہ جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں, جنہیں ایک ویسے ہی ہارٹ کا مرض پریشان کر دیتا ہے, اس کے لیے بہت سارے اس طرح کے ذکر تجویز کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا ظاہر یہ پہلو بھی ہے, ورنہ تو اصل ذکر تو یہ ہے کہ سارے معاشرے میں اگر اللہ کا پیغام ہو, اس کی ساری ہدایات ہوں, اس کی ساری تعلیمات ہوں, تو جب مسلم معاشرے میں یہ تھا تو خودکشی صفر تھی صفر, تاریخ میں واحد دور ایسا گزرا ہے. اس قدر سکھ اور چین, جینے کا مزہ, زندگی میں رس گھلا ہوا تھا, اور اب اس 21ویں صدی کے اندر اس وقت ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں جہاں روئے زمین پر روزانہ 4,500 لوگ خودکشی کرتے ہیں. تنگ ہو گئی ہے دنیا, ہر سال 8 سے 10 لاکھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیا کمی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں, اور ان کے لیے وہ حسن مآب بڑا ہی اچھا انجام ہے. اے نبی, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شک ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے, بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کی ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے, ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے, یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہاں پھر اس کیفیت کا اظہار ہے جو مسلمانوں میں موجود تھی, کہ چاہتے تھے بس کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ قرآن نازل ہو اور پہاڑ چلنے لگے, قرآن نازل ہو اور زمین شک ہو جائے, اور کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ مردے قبر سے نکل کے اس حق کی گواہی دینے لگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اب بھی اس کے انتظار میں ہو, اس کہ ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہو؟ ویسے واقعہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خاتم الانبیاء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے, اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت اور اس کے برابر والی بڑی انگلی ملائی اور دکھایا لو جیسے یہ دو انگلیاں, جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں, اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. تو قیامت تک کے لیے اب یہ شہادت حق کون انجام دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انجام دے گی. یہ حق کا پیغام کون دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہنچائے گی. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب اس کو یہ کام کرنا ہے. لیکن اگر اس طرح کے معجزوں کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا یہ گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن اگر وہاں دعوت اس طرح پھیلی ہوتی کہ معجزے مردوں نے اٹھ کے پیغام پہنچایا ہوتا اور پہاڑ پھٹ گئے ہوتے اور زمین شق ہو گئی ہوتی اور اونٹنی نکل آئی ہوتی، تو یہ امت کبھی کام نہ کرتی. اس امت کے لیے اسوا موجودہ یہ قرآن، یہ تمہارے پاس بھی موجود ہے، یہ رمضان، اس میں فرشتے اب بھی نازل ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ کیفیت اس امت کے ساتھ، اگر امت کے ساتھ وہ کیفیت ہو جاتی کہ وہ تاریخ میں یہ پڑھتے کہ سارا اسلام جو ہے بس معجزوں سے پھیلا اور ایک اشارہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب مسلمان ہو گئے، تو یہ امت پھر کس اسوے کی پیروی کرتی؟ پھر یہ قیامت تک کے لیے کیا امانت اس کے سپرد ہوتی؟ پھر یہ کیسے شہادت حق کا کام کرتی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے معجزہ بس اس قرآن کو رکھ دیا ہے جو اس امت کے پاس بھی موجود ہے، اور آج بھی یہ چیلنج اس کی بنیاد پہ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی لا سکتا ہو تو ایسی کتاب لے آئے، ساری دنیا مل کر بیٹھ جائے، ایسی کتاب نہیں آ سکتی. لیکن وہ معجزات اگر اس کی کوئی لائن لگی ہوتی تب اس امت کو بڑی مشکل ہو جاتی. اس لیے وہ طریقہ پچھلی امتوں میں ہوا یہ، لیکن اس میں کیا ہوا؟ جس نے معجزہ دیکھا سب پہ قیامت ٹوٹی، یعنی عذاب نازل ہوا. اور یہ وہ امت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا یہ ہے کہ اس طرح کے معجزے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے دعوت قبول کی اور اس وقت یہ پیغام غالب آیا. اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ بالآخر وہ وقت آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، کہ ہر جگہ پر بالآخر یہ پیغام غالب آئے گا، یہ حق غالب آئے گا، اور اس پر اللہ ہی کی شہادت کافی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات نہیں رکھے ہیں. بس یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح سے نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کوئی کرنا، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، کر چکا ہے. موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے معجزے دے چکا ہے، قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے آپ کو پھانسی پہ لٹکانے کی سازش کی، وہ الگ بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. تو اس لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چار پرندے کو ایک ٹکڑے اڑتے ہوئے چلے جائیں، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا ہے، اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کی ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ بہت سارے لوگ وہ انتظار کر رہے تھے. پس جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا.
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہے ڈالتے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا ہو خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال یہ انجام ہے متقی لوگوں کا اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کا عذاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگ کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے دن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھا تھا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے یہاں پھر وہی بات ہے یعنی وہاں ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں بچے تھے اور اگر یہاں وہی کوئی دوسری چیز ہوتی تو پھر امت کے لیے مشکل ہو جاتی کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی ایسا طرز عمل ہوتا تو بہت پھر اس لیے کہ اب یہ امت تو قیامت تک کے لیے شاہد ہے اور یہ اب اصل میں حق کی نمائندہ ہے اپنے حصے کا کام کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے اس لیے اس کے لیے ماڈل بالکل نارمل ہی ہونا چاہیے تو اور بالکل نارمل ماڈل ہے لیکن یہ پتہ نہیں انسانی دنیا میں ہمیشہ سے ہے کہ ہدایت کر جو ہدایت لے کر آئے اس کو چاہتے ہیں وہ کوئی عجیب ما فوق الفطرت ہستی ہو جب ما فوق الفطرت ہو جائے گا تو پھر وہ ہمارے ہدایت کے لیے کیسے کافی ہوگا ہمارے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو وہی کارگر ہوگا کہ جو فی الواقع اسی جیسا ہو
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا ہر دور کے لیے کتاب ہے اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام الکتاب اسی کے پاس ہے یہ جو قرآن اور توریت اور انجیل یہ سب جو ہیں یہ ام الکتاب میں سے ہیں ام الکتاب اسی کے پاس ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خام تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی یعنی یہ حق جو ہے یہ پھیل رہا تھا لوگ اس حق کو قبول کر رہے تھے دعوت دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی اور مختلف قبائل میں یہ بات پہنچ رہی تھی تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ گویا خود کہتا ہے کہ ہم چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے یعنی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے وہ جان رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔
visit tazkir.org